ہر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رشتہ داروں، اعزہ اور اقربا کی جو محبت خلق کی ہے، اسے قائم رکھنا ہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس فطری تقاضے کو پورا کرنے سے نہ صرف انسان تنہائی کا احساس نہیں کرتا، بلکہ روایات کے مطابق اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ، اموال کو زیادہ، بلاؤں کو دور، حساب کو آسان اور موت میں تاخیر ڈال دیتا ہے۔ صلہ رحم کے مزید فوائد بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ جلدی ثواب ملنے کے اعتبار سے بہترین اطاعت صلہ رحم ہے۔ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں لیکن صلہ رحم کی وجہ سے ان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ سکون سے رہتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام کی معرفت۔ لیکن اسلام کی معرفت پروگرام سے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 فروردین، 29 رمضان المبارک اور 30 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 30 مارچ سن 1856 عیسوی کو معاہدہ پیرس کی روح سے جنگ کریمیا کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ برطانیہ، فرانس، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا اور سلطنت پروشیا نے روس کے خلاف شروع کی تھی، جن کا مقصد مشرقی یورپ، خاص طور پر جزیرہ نمائے بلقان سے روس کے عمل دخل کو ختم کرنا تھا۔ جنگ کے آغاز سے 2 برس پہلے سلطنت عثمانیہ، فرانس اور برطانیہ نے معاہدہ قسطنطنیہ پر دستخط کر کے اس جنگ کی تیاریاں شروع کی تھیں۔ پیرس معاہدے کی روح سے بحیرہ اسود کو کھلا سمندر قرار دیا گیا اور رومانیہ ملک وجود میں آیا، جس کو داخلی خود مختاری دی گئی۔ تیس مارچ سن 1867 عیسوی کو روس نے الاسکا کو مالی ضروریات کے پیش نظر $72 لاکھ کے عوض امریکہ کو فروخت کر دیا۔ الاسکا کینیڈا کے شمال مغرب میں براعظم شمالی امریکہ میں واقع معدنی اور قدرتی ذخائر سے مالا مال ایک وسیع سرزمین ہے۔ الاسکا کا رقبہ 15 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ امریکہ کی 49ویں ریاست شمار ہوتی ہے۔ اقتصادی لحاظ سے اس ریاست کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں سونے اور تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہی گیری سے بھی اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ 30 مارچ 1976 عیسوی کو مقبوضہ فلسطین میں یوم الارض کے عظیم مظاہرے ہوئے۔ واضح رہے کہ 18 اکتوبر 1975 کو مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع جلیل کے علاقے میں سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں منظور کی جانے والی پہلی قرارداد میں شرکا نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عرب باشندوں کی اراضی کی ضبطی پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی۔ اس کانفرنس میں اس بات پر شدید احتجاج کیا گیا کہ قدس کی غاصب حکومت کی پالیسیاں مسلمان عرب باشندوں کے بارے میں ان کے وطن میں زیادتی پر مبنی ہیں، اور اسرائیل کھلم کھلا انسانی حقوق، جمہوریت اور مساوات کے اصول کو پامال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا مقصد کانفرنس کی قراردادوں پر عمل درآمد کے علاوہ عوامی طبقات کو منظم کرنا تھا۔ اس کمیٹی کا اجلاس مارچ 1976 میں منعقد ہوا، جس میں فلسطین کی 20 شہری کونسلوں کے سربراہوں نے شرکت کی، جنہوں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد اس دن کو یوم الارض قرار دیا۔ چنانچہ ہر سال اس دن فلسطینی قوم اور عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں لوگ مختلف تقریبات کے ذریعے صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور غاصبانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک 648 ہجری قمری کو عظیم عالم دین، محدث اور ادیب علامہ مطہر ہلی، جو جمال الدین کے نام سے معروف ہیں، پیدا ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے والد کے پاس رائج علوم سیکھے، اس کے بعد فقہ، اصول فقہ اور حدیث جیسے علوم میں اعلیٰ علمی درجے پر فائز ہوئے۔ علامہ ہلی زہد و تقویٰ کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، مختلف موضوعات پر ان کی 500 سے زائد تصانیف موجود ہیں، جن میں تذکرۃ الفقہا اور ارشاد الاذہان کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک 807 ہجری قمری کو مصری فقیہ، خطیب اور مورخ ابن فرات کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ وہ اسی شہر میں 735 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائے جوانی سے ہی علم کی جستجو شروع کر دی۔ انہیں تاریخ میں بے حد دلچسپی تھی، اسی لیے ہمیشہ تاریخی مسائل کو قلم بند کرنے میں مصروف رہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے کتاب تاریخ الدول والملوک تصنیف کی، جو تاریخ ابن فرات کے نام سے بھی معروف ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں 6ویں سے 8ویں صدی ہجری تک کے حالات و واقعات کو لکھا ہے۔ ابن فرات نے اپنی کتاب تاریخ میں برسوں کے اعتبار سے حالات و واقعات کو قلم بند کیا ہے، اور ہر سال کے اختتام پر بڑی شخصیات کی تاریخ وفات کا اضافہ کیا ہے۔ ابن فرات کی دیگر کتابوں میں السماء الصحابہ اور تاریخ العباد والبلاد کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ دس فروردین 1340 ہجری شمسی کو مشہور عالم اور مرجع دین آیت اللہ العظمیٰ سید حسین طباطبائی بروجردی نے وفات پائی۔ آپ ابتدائی دینی علوم اپنے آبائی شہر بروجرد میں حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے۔ نجف اشرف میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس ایران تشریف لائے اور علمی و معاشرتی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ سن 1324 ہجری شمسی میں مشہد اور پھر قم تشریف لے گئے اور مقام مرجعیت پر فائز ہوئے۔ قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ نے آپ کے زیر نگرانی بہت زیادہ ترقی کی۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو عالمگیریت عطا کرنے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے وسیع اقدامات کیے۔ آپ نے متعدد علمی کتابیں بھی تحریر کیں اور عظیم شاگردوں کی تربیت کی، جن میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ اور 10 فروردین سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں شاہی حکومت کے خاتمے اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد نظام حکومت کے تعین کے سلسلے میں ملک بھر میں ریفرنڈم کرایا گیا۔ ایران کے مسلمان عوام نے اس ریفرنڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ ریفرنڈم 2 دن تک جاری رہا اور اس میں حصہ لینے والوں میں سے 98.2% افراد نے اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا، سلام قبول فرمائیے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ختم نبوت کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے دین اسلام کے احکام و فرامین کی بعض خصوصیات کی جانب اشارہ کیا تھا، اور آج کے اس پروگرام میں ہم ختم نبوت اور دین اسلام کے دوام اور اس میں زمان و مکان کے تقاضوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کا ایک اہم جز شمار ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں کہ جن کی آمد سے ماضی میں نازل ہونے والے الہی و آسمانی ادیان کی تکمیل ہوئی اور بعثت انبیاء کا سلسلہ منزل کمال تک پہنچ گیا۔ کسی خاص زمانے یا جگہ کے لیے آنے والے ادیان کے برخلاف اسلام ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے نجات کا پیغام لایا ہے، اور اس میں قیامت تک کے لیے ایک پروگرام اور مکمل ضابطۂ حیات پیش کیا گیا ہے، اور زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ آپ کی آمد سے باب نبوت بند اور سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہو گیا۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ایک بعد دیگرے انبیاء کی آمد کی ایک وجہ وہ تحریفات تھیں کہ جو انبیاء کی تعلیمات اور دین میں پیدا کر دی جاتی تھیں۔ انسانی مداخلتوں کے باعث گزشتہ ادیان میں بدعتیں شروع ہو جاتی تھیں اور ان کی تعلیمات میں تحریف کر دی جاتی تھی۔ نتیجے میں گزشتہ ادیان میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ جب انسان کا شعور بیدار ہوا تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ دینی تعلیمات کو تحریف سے بچائے اور محفوظ رکھے، جس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، اور یہ وہی تبدیلی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے دور میں رونما ہوئی، اور پھر اس کے بعد تجدید رسالت یعنی کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دوسرے انبیاء کے زمانے سے ممتاز ہے، کیونکہ اس دور میں انسان نے بتدریج فکری شعور کے مرحلے میں قدم رکھا اور ختم رسالت کے حالات فراہم ہوئے۔ دوسری جانب تمام گزشتہ انبیاء پر ایمان در حقیقت ایک تاریخی سلسلے پر یقین رکھنا ہے کہ جو انسانی معاشرے وجود میں آنے کے بعد سے ہی موجود رہا ہے اور حق کی آخری کامیابی تک جاری رہے گا۔ اگرچہ بعض مواقع پر ہم انبیاء الہی کی شریعت و قوانین میں بعض تبدیلیاں دیکھتے ہیں، تاہم ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن سب کی بنیاد و اساس ایک ہے۔ قرآن کریم نے نہ صرف ماضی کی کتابوں کی مخالفت نہیں کی، بلکہ متعدد آیتوں میں سابقہ انبیاء کی تصدیق کی ہے اور عالم بشریت کے ان ہادیوں کی کوششوں کو سراہا ہے۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء کا احترام سے ذکر کیا گیا ہے۔ دیگر انبیاء اور پیغمبر اسلام کی رسالت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کا پروگرام عارضی ہے، لیکن اسلام کا گنا قدر نظام ایک ایسا نظام حیات ہے کہ جو تمام انبیاء ما سبق کی تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور نبوت کی تکمیل کرتا ہے۔ اس طرح ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مکمل ضابطۂ حیات حاصل ہو گیا، تو پھر نئے پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ مثال کے طور پر یہ فرض کریں کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کسی مقام پر ماضی کے آثار کا پتہ لگانے کے لیے ہر طرح کی کھدائی اور تحقیقات کا کام انجام دے چکے ہوں اور ہر چیز ظاہر ہو چکی ہو، تو پھر نئی کاوشوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب نبوت و رسالت بھی کمال کے تمام مرحلے طے کر کے آخری درجے پر پہنچ چکی، انسان فکر کے تمام مبہم و تاریک پہلو واضح ہو چکے اور ہر راہ طے کی جا چکی، تو پھر کسی نئے نبی و ہادی کی آمد کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ختم نبوت کے سلسلے میں ایک واضح مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبوت ایک ایسے گھر کی مانند ہے جس میں تعمیری کام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں صرف ایک اینٹ رکھنا باقی ہے اور میں وہ آخری اینٹ رکھ رہا ہوں۔ ہر چند انسانی فکر و شعور کی بالدگی کے دور میں انبیاء الہی کی پیغام وحی پہنچانے کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، لیکن انسان اور عالم غیب کے درمیان مانوی رابطے اور اعلیٰ انسانی درجات و مرتبے تک پہنچنے کی راہیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب تک زمین پر انسان باقی ہے اور زندگی گزار رہا ہے، اس وقت تک الہی ہدایت رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ممکن ہے بعض لوگ سوال کریں کہ جو دین بشریت کے نجات کا آخری نسخہ ہے، اس میں اس دین پر باقی رہنے کے ساتھ ہی تاریخی اور سماجی حالات سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے مختلف حالات میں زندگی گزارنے کے طریقوں کا تعین کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ باوجود اس کے زمانے کے حالات اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں، تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اور نیچر کے تمام حقائق تبدیل ہو جائیں، بلکہ اسی متغیر دنیا میں کچھ ثابت و پائیدار حقائق موجود ہیں کہ جن میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہر طرح کی فرسودگی سے محفوظ ہیں۔ کیا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ قانون علت و معلول جیسے انسانی فکر کے عقلی اصول باطل ہو جاتے ہیں یا منسوخ ہو جاتے ہیں؟ کیا عدالت و انصاف، جوان مردی و مردانگی، نیکی و بھلائی اور عفو درگزر جیسے اچھے صفات اس وجہ سے فرسودہ اور منسوخ ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں انسان نے انہیں اہمیت دی ہے؟ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ حقائق ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور انہیں اصولی طور پر ان کا زمانے کے عناصر اور پیرامیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ہم ان اصولوں کا جائزہ لیں گے جو اسلام میں قانون سازی کے لیے بنائے گئے ہیں اور اسلام نے ان کی مدد سے دین اور حیات بشر کے لیے ثابت اور قابل تبدیل و تغیر زمروں کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا ہے۔ مقتضیات زمانہ یعنی زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اسلام کی ہمانگی کی میزان کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں دین کو تشکیل دینے والے اجزاء کا کہ جو عقائد، اخلاق اور احکام پر مشتمل ہیں جائزہ لینا پڑے گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں سے کون سے اجزاء میں تبدیلی و تغیر فرض کیا جا سکتا ہے۔ اصول عقائد کچھ واضح، ثابت اور قطعی امور ہیں اور کسی بھی حالت میں ان میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمہ دینی اصول اور عقائد میں تبدیلی غیر ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت دین اسلام کے مسلمہ ارکان ہیں اور کسی بھی حالت میں ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ در حقیقت تمام ادیان الہی ایک دین، اصول، بنیاد اور حقیقت کے حامل ہیں۔ واحد ممکنہ تبدیلی جو دینی عقائد میں رونما ہو سکتی ہے وہ دینی شناخت و معرفت کے طریقوں میں ہوتی ہے، نہ کہ خود دین میں۔ اخلاقی اقدار کے سلسلے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر اصول و قواعد ناقابل تبدیل ہیں۔ ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد، عدل و انصاف، صحیح کام کی انجام دہی، جوان مردی اور محبت و دوستی ہمیشہ مطلوب و پسندیدہ سمجھی گئی ہے، اور ظلم و جہریت، دوسروں کے حقوق کی پامالی، چوری اور دوسروں کے مال کو غصب کرنا ہمیشہ ہی برا اور ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ صدیوں تک جھوٹ بولنا برا ہے اور دوسری صدیوں اور زمانوں میں اچھا ہے۔ لہذا زمانے کی گرد اخلاقی اصول اقدار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ البتہ اخلاق کے میدان میں ممکن ہے بعض جزئی اور فرعی چیزوں میں استثناءات موجود ہوں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ایک پسندیدہ امر ہے، لیکن اگر سچ بولنے کی وجہ سے کسی بے گناہ انسان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے تو ناپسندیدہ اور نامطلوب ہے، کیونکہ انسانوں کی جان کی نجات زیادہ اہم مصلحت ہے اور افضل ہے۔ دینی احکام و قوانین کے سلسلے میں کہنا درست ہے کہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، کچھ احکام و قوانین ثابت ہوتے ہیں اور کچھ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کے ثابت و پائیدار اصول میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے نماز، روزہ یا اسلامی سرزمینوں کے دفاع کی ضرورت، لیکن اسلامی ملک یا سرزمین کے دفاع کے طریقہ کار میں تبدیلی ممکن ہے، اور ممکن ہے کہ وہ وقت و جگہ کے صورتحال کے پیش نظر اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ قرآن کریم کے سورہ انفال میں ارشاد ہوا ہے، اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن، اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے، سب کو خوفزدہ کر دو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہمیشہ تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کے دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے افرادی قوت اور اسلحوں وغیرہ کے لحاظ سے پوری طرح تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ آیت ہر دور اور زمانے کے مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے، البتہ نزول قرآن کے دور کے لیے ایک خاص حکم بھی دیا ہے۔ در حقیقت عسکری آمادگی کے مجموعی مفہوم کو اس دور کی ضرورت کے مطابق ایک واضح مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں میدان جنگ میں گھوڑے کا کچھ زیادہ کردار نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں مجاہدین کے لیے ایک اہم وسیلہ شمار ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور کی جنگی آمادگی کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر ہتھیار اکٹھا کرنے اور جنگی آمادگی پیدا کرنے کا مقصد دشمن کو ڈرانا اور مسلمانوں کے خلاف جاہریت اور ان پر حملے سے باز رکھنا ہے۔ ماضی میں گھوڑا، تلوار، نیزہ اور ڈھال جنگی ساز و سامان کا حصہ شمار ہوتا تھا اور دفاعی حیثیت کا حامل تھا، لیکن آج کے دور میں جب جہاز، ہیلی کاپٹر، توپیں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، میزائل اور دوسرے فوجی ساز و سامانوں سے جنگ کی شکل پوری طرح تبدیل ہو چکی ہے، تو ضروری ہے کہ مسلمان جارحین کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے جدید ترین ہتھیاروں، ٹینکوں اور جدید ترین فوجی ٹریننگ سے استفادہ کریں۔ اس آیت میں قوا کے لفظ سے مراد صرف جنگی وسائل اور ہر دور کے جدید ترین جنگی وسائل نہیں ہیں، بلکہ تمام مادی و معنوی طاقتیں ہیں کہ جو کسی طرح دشمن پر غالب آنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ہتھیار ایسی دفاعی صلاحیتوں کے حامل ہونے چاہیے کہ دشمن اسلامی ممالک کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت نہ کرے، اور اگر کسی طرح کی جہریت کرے تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی جان و مال اور اسلامی زمینوں کے دفاع کے طریقوں کی کچھ مثالیں تھیں جو اسلام کے حتمی احکام کا حصہ ہیں اور انہیں ہر دور کے حالات کے تقاضوں سے منطبق ہونا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی یزیدی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران، پاکستان اور ہندوستان سمیت کئی ملکوں میں پیر کو عید الفطر منانے کی تیاری۔ عید الفطر کے موقع پر بھی فلسطینیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، صہیونی فوج نے غزہ کے علاقوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کابینہ کے اجلاس میں امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کا راستہ کھلا ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور پاکستان کے ضلع کرم میں کئی مہینوں کی کشیدگی کے بعد 8 ماہ کے لیے امن معاہدہ طے پا گیا، ٹل پارا چنار روڈ کھولنے کے لیے لائحہ عمل کی تیاری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر دنیا کے کئی ملکوں میں اتوار کو عید الفطر منائی گئی، جبکہ ایران سمیت بہت سے ملکوں میں پیر کے روز عید منانے کی تیاری ہے۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، شام، لبنان، بحرین میں اتوار کو عید کا اعلان کیا گیا تھا، اور ان ملکوں کے ساتھ دنیا کے دیگر کئی ملکوں میں مسلمان روزے داروں نے جذبہ ایمانی کے ساتھ جوش و خروش سے عید الفطر منائی،
طالبان نے بھی اتوار کو عید منانے کا اعلان کیا، جبکہ عراق، عمان، مصر، اردن، برونائی، ملیشیا میں پیر کے روز عید کا اعلان کیا گیا ہے۔ عراق میں شیعہ مسلمانوں کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے دفتر کی جانب سے پیر کو عید الفطر کا اعلان ہے، جبکہ عراق کے سنی وقف بورڈ نے اتوار کو عید الفطر منائی۔ ترکیہ میں ہفتے کے روز سے ہی عید الفطر کی 9 روزہ چھٹیوں کا آغاز ہو گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان اور ہندوستان میں پیر کو عید الفطر منانے کی تیاری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر سے متعلق رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین علی رضا موحد نجاد نے ماہرین کی آرا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پیر کو شوال کا پہلا دن اور عید الفطر ہے۔ تہران میں نماز عید الفطر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی امامت میں ادا کی جائے گی۔ عید الفطر کے موقع پر اتوار کو 1,40,000 سے زائد فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں نماز عید الفطر ادا کی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے اس موقع پر فلسطینیوں پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی گئی تھیں، جن میں عمر کی حد بھی شامل تھی، لیکن اس کے باوجود فلسطینیوں نے تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بڑی تعداد میں نماز عید الفطر میں شرکت کی۔ اس سے قبل تحریک حماس نے تمام فلسطینیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اعتکاف کے لیے مسجد الاقصی کا رخ کریں۔ حماس نے اس حوالے سے اپنی اپیل میں کہا تھا کہ فلسطینی عوام بیت المقدس، مسجد الاقصی اور غزہ کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور غاصب صہیونی حکومت اور ناجائز صہیونی آبادکاروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ جارے صہیونی حکومت نے نہتے فلسطینی عوام پر عید الفطر کے موقع پر بھی اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے جارحانہ فضائی و زمینی حملوں میں 5 بچوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ نہتے فلسطینیوں پر جارے صہیونی حکومت کے حملوں میں 26 فلسطینی شہید اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے، جبکہ سنیچر کی رات اسرائیلی فوجیوں کے حملوں میں 5 بچوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق عید الفطر کے موقع پر بھی اسرائیلی فوجیوں نے خان یونس میں فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں صہیونی حکومت کے حملوں کے باعث ہم اپنے بچوں کو عید کے لیے بھی کچھ نہیں دلا سکے، جبکہ روزگار کی شدید قلت ہے اور کراسنگ کی بندش نے مزید مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کابینہ کے اجلاس میں امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کا راستہ کھلا ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کو لکھے گئے خط کے حوالے سے کہا کہ اگرچہ فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات کے معاملے کو مسترد کیا گیا ہے، تاہم ایران کی جانب سے بالواسطہ مذاکرات کے راستے کبھی بند نہیں ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خط میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایران نے کبھی بھی براہ راست مذاکرات کے راستے بند نہیں کیے، بلکہ یہ امریکی فریق کی عہد شکنی اور معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو مسائل کا باعث بنی، جس کی تلافی کے لیے اعتماد بحال کرنا ضروری ہے، تاہم امریکیوں کا طرز عمل معین کرے گا کہ وہ اعتماد کی بحالی کے لیے کس قدر سنجیدہ ہیں۔ صدر پزشکیان نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی روک تھام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے کہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود بے گناہ لوگوں پر بم برسائے جائیں۔ کوئی بھی انصاف پسند اس غیر انسانی رویے کو قبول نہیں کرے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مسلم اقوام کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان غیر انسانی رویوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کابینہ کے اجلاس کے دوران یوم القدس کے جلوسوں میں عوام کی پرجوش شرکت کو سراہتے ہوئے تمام ایرانی عوام اور دنیا کے مسلمانوں کو عید الفطر کی آمد پر مبارکباد پیش کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یمن کے مختلف علاقوں پر امریکہ کے مسلسل حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے اسرائیلی جرائم اور اس کی قانون شکنی میں شامل ہونے کا ثبوت ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے برائے یمنی امور سے ملاقات میں کہا کہ یمن کے خلاف امریکی جارحیت خطے میں بدامنی اور عدم استحکام پھیلانے کے اسرائیلی اقدامات کی حمایت کا واضح ثبوت ہے۔ یمن کے امور کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے ہانس گریڈ برگ نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سید عباس عراقچی نے یمن کے خلاف امریکی جارحیت اور شام میں صہیونی غاصبانہ قبضے کو خطے میں ناامنی پھیلانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے یمن اور خطے کے بارے میں امریکہ کی تسلط پسندانہ سوچ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سیاستدانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خطے میں عدم استحکام کی اصل وجہ فلسطین پر قبضہ اور نسل کشی کا تسلسل ہے، تاہم امریکہ یمن پر حملہ کر کے خطے میں امن بحال کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جبکہ یمن کا جرم یہ ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کر رہا ہے۔ اس ملاقات میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے نے یمن میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کے لیے ایران کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ یمن کی مسلح فوج نے بتایا ہے کہ بحیرہ احمر میں دشمن سے 3 بار جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یمنی مسلح فوج کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ ہماری افواج نے بحیرہ احمر میں دشمن کے 3 بحری جہازوں، خاص طور پر امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ٹرومین پر حملے کیے، جس کے بعد جھڑپیں ہوئیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحیٰ سری نے ایک بیان میں بتایا کہ بحیرہ احمر میں دشمن سے 3 جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن میزائل، ڈرون اور بحریہ کے فوجیوں کی مدد سے کیا گیا اور اس میں کروز میزائل اور ڈرون طیارے دشمن پر فائر کیے گئے۔ انہوں نے زور دیا کہ خدا کی مدد سے ہم اپنے بحری آپریشن کا دائرہ بڑھا رہے ہیں اور دشمن کی جارحیت میں شدت کے ساتھ ہی ہمارا جواب بھی شدید ہوتا جائے گا، اور ہم فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت غزہ کے خلاف جارحیت کے بند ہونے تک جاری رکھیں گے۔ دریں اثنا انصار اللہ یمن کے سیکرٹری جنرل سید عبد الملک الحوثی نے عید الفطر کی آمد پر فلسطینی عوام کو مبارکباد پیش کی اور صہیونیوں کے مظالم کے مقابلے میں ان کے صبر و استقامت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو حزب اللہ دوسرے آپشن اختیار کر سکتا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے فلسطین کی ناگفتہ بے صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج جس مزاحمت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اس کی جڑیں فلسطینی عوام کے اندر پھیل چکی ہیں، جس نے دشمن کے مقابلے میں پسپائی کو ناممکن بنا دیا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ آج ہم ایک تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جس کے گہرے اثرات ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کو ایک برحق مطالبہ قرار دیا جس پر حزب اللہ ثابت قدم ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مقدسات کی آزادی ایک قابل حصول مقصد ہے جسے سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے اور بھی زیادہ فروغ ملا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں 6 ماہ کے کشیدہ حالات کے بعد آخرکار امن معاہدہ طے پا گیا۔ جرگے کے مطابق فریقین نے 8 ماہ کے لیے امن معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد ٹل سے پارا چنار مرکزی شاہراہ اور پاک افغان شاہراہ کھولنے سمیت قیام امن کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق جو بھی فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امن معاہدے کے لیے ہونے والے جرگے میں فریقین کے عمائدین، ضلع انتظامیہ اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ قبائلی عمائدین قیام امن میں بھی حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جلد سے جلد دیر پا امن قائم ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ فریقین میں امن معاہدہ ہونے سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ واضح رہے کہ ضلع کرم میں فائرنگ کے واقعات اور جھڑپوں کے باعث تقریباً 6 مہینے سے شاہراہیں بند ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو اشیاء خورد و نوش، دوائیں اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قلت کا سامنا ہے، اور اس دوران فریقین کے درمیان فائرنگ کے واقعات میں اب تک متعدد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور نے اپنے دورے امریکہ کو مثبت قرار دیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی نے کہا کہ دورہ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ سے جامع ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہماری ملاقاتیں جامع اور دوستانہ رہیں۔ طارق فاطمی نے علاقے میں مشکل حالات میں پاک امریکہ تعاون کو بامانی قرار دیا اور کہا کہ نئی انتظامیہ کے آنے جانے سے ملکوں کے بنیادی معاملات تبدیل نہیں ہوتے، اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہترین معاشی تعاون ہو۔ آئندہ 3 سے 6 مہینے کے دوران پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری آنے کا امکان ہے۔ طارق فاطمی نے دہشت گردی کے خلاف امریکی صدر کے اہم بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور نے کہا کہ حال ہی میں پاکستان نے امریکہ کو مطلوب اہم دہشت گرد پکڑ کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھانے والے طلبہ کو سزا دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں حریت پسندوں کی حمایت میں آواز اٹھانے اور سوشل میڈیا پر ان سے متعلق پوسٹ کو لائک یا شیئر کرنے والے طلبہ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ امریکہ میں زیر تعلیم سینکڑوں غیر ملکی طلبہ کو ای میلز موصول ہوئی ہیں جن میں انہیں اپنے طور پر ملک چھوڑنے کو کہا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ ای میلز بھیجی ہیں۔ یہ ای میل ان غیر ملکی طلبہ کو بھیجے گئے ہیں جن کے اسٹوڈنٹ ویزے کمپیکس ایکٹیویزم کی وجہ سے منسوخ ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان رخصت ہو گیا، اور اسی مناسبت سے ریڈیو تہران نے خصوصی پروگرام الوداع ماہ مبارک رمضان ترتیب دیا ہے۔ الوداع ماہ مبارک رمضان سماعت فرمائیں۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
الوداع 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 الوداع، قلب عاشق ہے اب پارا پارا۔ الوداع الوداع
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کے روزے اور شب قدر کی عظیم راتیں یکے بعد دیگرے گزر گئیں اور اب ہم اس مقدس و مبارک مہینے کے آخری دن میں آ پہنچے ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں بعد اس مقدس مہینے رمضان المبارک کو الوداع کہہ دیں گے۔ جی ہاں سامعین، ماہ مبارک رمضان انسانوں کے لیے ایک سنہری موقع تھا تاکہ اس بات کو درک کر لے کہ ایمان و معنویت کے پرتوں میں اور خداوند عالم سے لو لگا کر زندگی کا کچھ اور ہی لطف ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں نیک امور انجام دے کر نمازیں، دعائیں، انفاق، نیک امور سے خود کو آراستہ اور برے صفات سے خود کو دور کر کے خدا سے قربت حاصل کرتے ہیں، اور یہ بہترین کام تھے جو ہمیں معنویت سے قریب تر کر رہے تھے۔ اور اس مہینے میں روزہ داروں کے لیے یہ موقع فراہم ہوا تھا کہ ایک مہینے مسلسل تمرین کر کے خود کو بندہ مومن بنا لے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامعین، خداوند عالم کی رحمت اور لطف و کرم پر امید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے والے افراد دوسرے ماہ سے زیادہ اس ماہ میں تجربہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنی متعدد آیتوں میں انسانوں کو خداوند عالم کے لامتناہی فضل و کرم کا امیدوار بنایا ہے اور مایوسی اور نا امیدی سے منع کیا ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف کی 27ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، میرے فرزندو، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی تعلیمات میں مایوسی اور نا امیدی کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔
البتہ انسان اپنی بعض مشکلات یا کسی خاص مواقع کے فوت ہو جانے کی بنا پر ممکن ہے کبھی کبھی مایوس و نا امید ہو جائیں، لیکن جو افراد خداوند عالم کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں ان پر اگر مشکلات کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتا ہے تو بھی وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ نا امیدی کا بادل ان پر منڈلائے۔ توحیدی میدان میں امید خداوند عالم کی جانب سے وہ عظیم تحفہ ہے جو انسانی زندگی کو راہ راست پر چلاتی ہے اور انسان میں امید، خوش فکری اور مثبت افکار کو تقویت دیتی ہے۔ مثبت اور اچھی فکر بھی انسان کے افکار کو دو برابر کر دیتی ہے اور زندگی کو دوام بخشنے کے لیے قوت و انرجی عطا کرتی ہے۔ ایسا شخص اپنی بھرپور کوششوں اور توانائیوں کو بروئے کار لاتا ہے تاکہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ معنویت کی راہ کو آسانی سے طے کر لے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہرگز کسی مومن کو دنیا و آخرت کی خیر و نیکی نصیب نہیں ہوگی مگر نیک گمان، خداوند عالم کے فضل و کرم پر امید، اچھے اخلاق اور مومنین کی غیبت کرنے سے پرہیز کے ذریعے.
استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ.
عزیز روزے دارو, فدیہ اور زکات فطرہ کے درمیان پائے جانے والے فرق کی تحقیق اور جستجو کرنے کے بعد اس آخری پروگرام میں آپ تمام روزے داروں کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس عظیم عید کے مستحبات اور اس مبارک دن کے مخصوص اعمال سے آپ کو روشناس کرائیں گے.
رمضان مرحبا, 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 رمضان مرحبا.
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا, ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان.
دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا.
بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا, بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان
مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں, آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں, آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں.
رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا, رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا,
مرحبا.
عید سعید فطر شوال مہینے کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے اور یہ مسلمانوں کے اہم ترین اور جشن و سرور کا قیمتی دن ہے. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے اور کسی بھی مسلمان کو اس دن روزہ رکھنے کا حق نہیں ہے. مسلمان اس مبارک دن میں نماز شکرانہ کے طور پر نماز عید ادا کرتا ہے اور صحت و سلامتی جیسی نعمت اور ایک مہینے تک روزے کی توفیق کے حصول کی بنا پر خداوند عالم کا شکر بجا لاتا ہے. اسی طرح سے آج کے دن تمام مسلمانوں پر زکات فطرہ ادا کرنا بھی واجب ہے اور اس کا ادا کرنا دین کے احکام پر توجہ دینے اور اجتماعی تعلقات سے متصل ہونے کی نشانی ہے. عید سعید فطر کی آمد پر آپ تمام روزے داروں کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں.
عید سعید, عید سعید, عید سعید, عید سعید, عید سعید.
بعد رمضان عید ہوتی ہے, بعد رمضان عید ہوتی ہے,
بعد رمضان عید ہوتی ہے,
ہوتی ہے,
بعد رمضان عید ہوتی ہے.
رب کی رحمت مزید ہوتی ہے, بعد رمضان عید ہوتی ہے, بعد رمضان عید ہوتی ہے.
عید سعید, عید سعید, عید
عید سعید عید سعید
جس کو آقا کی دید ہوتی ہے
اس پہ قربان عید ہوتی ہے آج رمضان عید ہوتی ہے آج رمضان عید ہوتی ہے
عید سعید عید سعید عید سعید عید سعید
روزہ داروں کے واسطے واللہ روزہ داروں کے واسطے واللہ
مغفرت کی نوید ہوتی ہے آج رمضان عید ہوتی ہے آج رمضان عید ہوتی ہے
عید سعید عید سعید عید سعید عید سعید
جس کو آقا مدینے بلوائے
مسلمان کی عید ہوتی ہے آج رمضان عید ہوتی ہے آج رمضان عید ہوتی ہے
عید سعید عید سعید عید سعید عید سعید
سامعین عید سعید فطر کی خصوصیات میں سے سامعین عید سعید فطر کی خصوصیات میں سے ایک پروردگار عالم کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے نماز عید فطر کی ادائیگی تک تکبیر و تحلیل اور خداوند عالم کی حمد و ستائش عید فطر کے ان اعمال میں سے ہے جو آج کے دن کو ایک خاص رونق بخشتے ہیں دینی نعرے اسلام کی خوبیوں مسلمانوں کے اقتدار و اتحاد اور توحید کی حیات آفری آواز کو پوری دنیا کے کانوں تک پہنچاتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی عیدوں کو تکبیر سے زینت دو اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں عید فطر اور عید الاضحیٰ کو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ و سبحان اللہ کے نعروں سے زینت دو
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
سامین در حقیقت روزے کے 30 دن کا خاتمہ خداوند عالم کی جانب سے خوشیوں سے بھرا تحفہ ہے جو تمام روزے داروں بلکہ تمام مسلمانوں کو ایک خاص شیرنی و حلاوت عطا کرتا ہے اور وہ تحفہ عید فطر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ شوال کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو فرشتوں کی آواز بلند ہو جاتی ہے جو مومنین سے بلند آواز میں کہتے ہیں ارے آؤ جلدی آ کر اپنا انعام لے لو۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں جان لو کہ روزے دار عورتوں اور مردوں کے لیے جو سب سے قریب ترین چیز قرار دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری دن خداوند عالم کی جانب سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اے خدا کے بندوں تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پس تم لوگ آئندہ اور اپنی جدید زندگی کے بارے میں فکر کرو کہ کیسے بسر کرنا ہے۔
عزیز سامعین، آج ماہ مبارک رمضان کو خدا حافظ کرنے کی رات ہے۔ واقعاً یہ جدائی کس قدر سخت ہے، اے کاش پورا سال اور تمام ایام ماہ مبارک رمضان کے ایام ہوتے۔ خدا حافظ اے پروردگار کی مہر و الفت سے بھری آغوش عطوفت، اگرچہ تیری عطوفت و محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ ہم ہی ہیں جو گناہوں کی وجہ سے خود کو تجھ سے دور کر لیتے ہیں۔ سامعین، ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہتے ہوئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کو مل جل کر پڑھتے ہیں۔ اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جس میں امیدیں بڑھاتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، تجھ پر سلام۔
تجھ پر سلام اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی علم انگیز ہے۔ تجھ پر سلام اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا۔ تجھ پر سلام اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے۔ تجھ پر سلام اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے مدد و اعانت کی۔ اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی۔ تجھ پر سلام اے ماہ رمضان، تجھ میں اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں، اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس ہو لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تجھ پر سلام، تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تجھ پر سلام، تو گنہگاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پر ہیبت ہے۔
تجھ پر سلام اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تجھ پر سلام اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے۔ تجھ پر سلام اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں۔ تجھ پر سلام جبکہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا۔ تجھ پر سلام اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے۔ تجھ پر سلام اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہیں۔ تجھ پر سلام، تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے۔
تجھ پر سلام اے ماہ رمضان اور اس شب قدر پر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، سلام ہو۔ ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی۔ تجھ پر سلام اے ماہ رمضان، تجھ پر سلام اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے، اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی۔ سلام ہو اے اللہ، ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و منزلت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے، اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا اور اس کے احکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا، مگر کمیوں کو تاہی کے ساتھ اور مشت از خروار سے زیادہ نہ بجا لا سکے۔
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم، ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها،
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم، ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها،
رمضان تجلى
اللہ۔ ہم اپنی بدامالی کا اقرار اور سہلنگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں، اور اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے۔ لہٰذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے، ہمیں ایسا اجر عطا کر کہ اس کے ذریعے دلخواہ فضیلت و سعادت کو پا سکیں، اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کے ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں، اور ہم نے تیرے حق میں جو کمیوں کو تاہی کی ہے اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما، اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان سے جوڑ دے، اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کے بجا لانے پر ہماری اعانت فرما، اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا، اور ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانہ زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان میں تیری حق ادائیگی کا باعث ہو۔
اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھول کے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے، اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور تانہ زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں، اور اپنی شفقت بے پایاں اور مرحمت روز افزون سے ہمیں ان اعمال پر کار بند کر کہ جو ان چیزوں کو برطرف کریں اور ان باتوں کی تلافی کریں جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔
اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو دکھ ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے، جو عفو و درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہو، اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی الجلال والإكرام وأتوب إليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ تمام سامعین کی نماز و روزہ اور دعاؤں کی مقبولیت کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
الوداع 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 الوداع، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، فرقت نے مارا،
الوداع الوداع ماہ رمضان،
الوداع الوداع ماہ رمضان،
الوداع الوداع ماہ رمضان،
سما سونا سونا
رمضان
کچھ نہ حسن عمل کر سکا چند عشق میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل احساس بس یہی ہے میرا کل احساس سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت گیا ہائے اب وقت رخصت ہے
Thank you.